نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج 20 پارے مکمل ہو گئے. ابتدا اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و فضل کو بیان کر کے کی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، زرہ بناتے تھے، یہ فن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور علم و حکمت اور دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و فضل اور دانائی عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دنیاوی وجاہت بھی پورے طور پر عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی اور کو ایسی نہیں عطا فرمائی. یعنی جو سلطنت ان کو اللہ نے عطا کی، نہ آپ سے پہلے کسی کو دی اور نہ آپ کے بعد شاید کسی کو ملے. آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر اور طیور پر، پرندوں پر، جانوروں پر، سب پر حکومت تھی. ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، پرندوں کی بولیاں اور زبانیں بھی آپ کو آتی تھیں. اللہ رب العزت نے ایسی بھرپور حکومت عطا فرمائی. جب یہ علم و فضل اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو ذکر بھی فرمایا. چنانچہ پہلے دو رکوع تقریباً حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا تھا اس کے بارے میں ہی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کو ہر چیز عطا کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان تھا. اللہ رب العزت نے ان کو جو لوگ عطا فرمائے تھے تو ان کی وزارت میں جس طرح سے انسان ہوا کرتے تھے جنات بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے علم و فضل کے مالک، بڑی قوتوں کے مالک ہوا کرتے تھے. آج ہم ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس پر تعجب ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کس طرح دیکھو اللہ رب العزت نے اس کو آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر رکھا ہے. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تخت عطا فرمایا تھا اس تخت پر کتنی کرسیاں تھیں، سینکڑوں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد تھی. اور پھر اس تخت کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہواؤں پر اڑتا تھا، جہاں حکم دیتے وہاں کی طرف پرواز کر جاتا. تو ایک مرتبہ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر سمیت اس تخت پر جا رہے تھے. ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں چیونٹیاں کثرت سے تھیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی پر آپ کا گزر ہوا تو وہاں آپ نے ایک چیونٹی کی گفتگو سنی جو غالباً ان کی سردار تھی، ملکہ تھی، اور اس نے یہ کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یعنی تمہارا قد اور وجود اتنا مختصر سا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں پیروں تلے رون ڈالیں گے. تو یہ گفتگو، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں بھی پہنچی. تو فتبسم ضاحکا من قولہا، تو مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اس چونٹی کی بات سے. لیکن سب سے پہلے جس چیز کا انہوں نے ادراک کیا اور احساس کیا، اور یہی وہ ایک چیز ہے جو ایک نبی کو فوری طور پر حاصل ہوتی ہے، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ علم و فضل عطا فرمایا تھا اس لیے فوری طور پر توجہ ہوئی کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، لہذا فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس بات میں وانا عمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اعمال صالحہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہوں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے. تو بہرحال فوری طور پر توجہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا فوری طور پر انہوں نے شکر ادا کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی کو کوئی بھی نعمت حاصل ہو اور تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ موجود نہیں ہے جس کا نام ہدہد تھا، تو فوری طور پر پوچھا کہ کہاں گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پوچھنا اس لیے بھی تھا کہ آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ خدا نہ کرے کسی کوتاہی کی بنا پر ایک نعمت جو اللہ نے عطا کی ہوئی تھی کہیں کم تو نہیں ہو گئی. اس سے ہی پتا چلا کہ اگر آدمی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی نعمت کم محسوس ہو تو فوری طور پر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری کسی بدعملی کی بنا پر یہ نعمت مجھ سے چھن تو نہیں گئی. تو چونکہ یہ ہدہد جو پرندہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص نعمت عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ پانی جہاں کہیں بھی ہو زمین کے نیچے اسے پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں پر یہ اس کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا کہ یہاں پانی ہے، یہاں سے کھود لی. تو ایک طرف تو زمین کے اندر جو پانی کے چشمے جاری ہیں اس کی نشاندہی یہ کر دیا کرتا تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتنی بے بسی ہے کہ زمین پر جو جال بچھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا اور پھنس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے علم اور فضل کی بنا پر جو ہے وہ کوئی شخص ہر جگہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں. اس لیے آدمی اپنے اعمال پر ناز نہ کرے. ایک طرف تو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ زمین کے اندر جہاں پانی پوشیدہ انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ایک پرندہ جو ہے بتا دیتا ہے کہ صاحب یہاں پانی، اور دوسری طرف یہ بے بسی ہے کہ زمین کے اوپر جو جال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے. تو بہرحال یہ پرندہ چونکہ یہ کام کیا کرتا تھا، اب جب وہاں پر پڑاؤ کیا تو فوری طور پر ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی پانی کہاں سے لائیں، اور جب یہ نشاندہی کر دیا کرتا تھا تو وہیں پر زمین کھود کر پانی نکال لیتے تھے. تو وہ تفقد الطیر، ایک پرندے کو گم پایا. فقال ما لی الا ارى الهدهد، کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا، شاید کہ وہ غائب ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، فرمایا کہ یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یعنی اس غیر موجودگی کی بنا پر کہ بغیر اطلاع کے غائب ہو گیا، یا تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، او لأذبحنہ یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ پھر کوئی ایسی بات لے کے آئے غائب ہونے کی کوئی وجہ بیان کرے آگے. گویا اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا کہ بھائی غائب ہونے کی وجہ بیان کی جائے کہ کیوں غائب ہو. او لیاتینی بسلطان مبین، کوئی دلیل لے کے آئے مضبوط پھر ٹھیک. فمکث غیر بعید، تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ پرندہ آ گیا اور ساتھ میں کہا کہ احط بما لم تحط به وجئتک من سبعین بنبعین یقین، کہ مجھے اس بات کا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا علم آپ کو نہیں. یہ انداز اختیار کیا غالباً اپنی دلیل کی قوت بیان کرنے کے لیے، ورنہ چھوٹوں کا یہ انداز گفتگو بڑوں کے سامنے بے ادبی کہلاتا ہے، اور پھر سامنے نبی ہو تو اور زیادہ. لیکن چونکہ وہاں جان پہ بنی ہوئی تھی کہ یا ذبح کر دوں گا، یہ سخت ترین سزا دوں گا، ورنہ کوئی دلیل لائے، تو اس نے دلیل میں آتے ہی جو بات کی وہ یہ کی کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کا علم آپ کو بھی نہیں، تاکہ شروع سے ہی بتا دے کہ بھائی بہت زبردست خبر لایا ہوں، آگے وہ بات ہی نہ کریں کہ بھائی میں ذبح کروں گا یا تجھے قتل کروں گا، تو تھا کہاں، پوچھنے کی بھی ضرورت غالباً انہیں اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ پوچھیں, اور آتے ہی اس نے کہا کہ میں زبردست خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں, اور میں ملک سبا سے آ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ انی وجدت امراتن تملکہم, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو بادشاہت کرتی ہے, وہاں کی ملکہ ہے, بہت ہی من کل شیء, اور اس کے ملک میں بھی ہر چیز ہے, یعنی وہ بھی سارے خزانے دی گئی ہے اس کو, پاس مال و دولت بھی ہے, آوان و انصار بھی ہیں, زبردست حکومت ہے اس کی, ولہا عرش عظیم, اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بتائی کہ اس کا تخت بڑا زبردست, ایک تخت تو سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا نا, تو مقابلے پر لے کے آیا بات کو کہ اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے, زبردست تخت ہے اس کا, اور ساتھ میں کہا کہ میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پجاری ہیں وہ, یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے, وہ عورت بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی, وہ سب کے سب جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ وزین لہم الشیطان وعمالہم, شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے, یعنی وہ اسی میں خوش ہیں, انہیں اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں پوچھتے یا اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون, شیطان نے ان کا راستہ روک رکھا ہے اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو یہ بتا دیا کہ کافر ہے, عورت کی حکومت ہے, اور سورج کی پجاری ہے, تخت اس کا بہت زبردست ہے, اور ملک میں اس کی ہر چیز کی فراوانی ہے. یہ ساری خبر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی, ساتھ میں فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ابھی میں تصدیق کرتا ہوں ٹھہر جا تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, تو ابھی میں دیکھتا ہوں. اور فرمایا اذهب بکتابی ہذا, یہ میرا خط لے کے چلا جا, فالقی الیہم, اور پھر یہ خط جا کے اس کے پاس ڈال دینا, ثم تول عنہم, اور وہاں سے ہٹ جانا, سر پہ سوار مت رہنا کہ جلدی سے جواب لکھو. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ادب میں سے ہے یہ کہ کوئی خط دے کر اس کا تقاضا نہ کیا جائے کہ فوری طور پر جواب دیا جائے یا سر پہ نہ کھڑا ہوا جائے, بلکہ وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ وہ اپنے اعتبار سے جب اس کا جواب لکھ دیں تو پھر جواب تمہیں دے دیں. فانظر ماذا یرجعون, اب دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی. تو ساری بات یہاں پر ختم ہو گئی. حضرت اللہ رب العزت نے پھر آگے اس ملکہ بلقیس کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے آوان و انصار کو جمع کیا اور ساتھ میں کہا کہ قالت یا ایوہ الملو, اے میرے سرداروں, انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک بہت ہی اچھا خط آیا ہے, بہت ہی مبارک خط آیا ہے, کرامت والا عزت والا خط آیا ہے کریم. اور اس کی ابتدا کیا ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, اللہ کے نام سے اس کو کی ابتدا کی گئی ہے. اور خط کا مضمون کیا ہے, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کر, مسلمان ہونے کے لیے آ جا. مختصر سا مضمون لکھا کہ سرکشی اختیار مت کرو, اور تمہیں میں دعوت اسلام دیتا ہوں, اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے میرے پاس آ جاؤ. اب اس نے یہ خط سنایا, اس سے ایک تو خط لکھنے کا ادب بھی معلوم ہوا کہ آدمی سب سے پہلے اپنا نام لکھے تاکہ پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے, اس تشویش میں نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, تو سب سے پہلے اپنا نام لکھے اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام. لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ آج کل اللہ تعالیٰ کے نام کو جان بوجھ کے تو میں نہیں کہتا, لیکن یہ کہ قدر و منزلت کا معاملہ یہ ہے کہ خطوط ادھر ادھر پڑے پھرتے ہیں, اس لیے اللہ کا نام لکھنا یہ توہین اور ادب کے خلاف ہے. اس لیے بعض فقہاء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہہ لے, اس پہ لکھے نہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو, ورنہ وہ خط نیچے پڑے رہتے ہیں, پیروں میں بھی آتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں اور ایسے پھینک دیتے ہیں گھروں میں بھی. اسی طرح کارڈ وغیرہ اور جو اس قسم کی چیزیں شائع ہوتی ہیں ان میں سب میں معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ دیتے ہیں پوری کی پوری, اور پھر وہ نیچے ادھر ادھر پڑی پھرتی ہیں, پیروں میں آتی ہیں, تو یہ اللہ کے نام کی توہین ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے دونوں باتیں جائز ہیں, چاہے تو خط میں لکھو چاہے تو زبان سے کہو, لیکن جب بے ادبی سے بچانا ہے تو اس لیے اب صرف زبان سے کہہ دو کافی, یعنی خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہہ کے پھر خط لکھ دو. اور آگے پھر ان کو مشورے کے لیے بلایا کہ قالت یا ایو الملو افتونی, اے میرے آوان و انصار اور میرے بڑے جو سردار ہو, مجھے تم مشورہ دو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون, تم کیا مشورہ دیتے ہو مجھے, مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا قالوا نحن ولو قوۃ ولو باس شدید, بات یہ ہے کہ اگر لڑنے کی بات کرتی ہو تو ہم لڑائی کے لیے حاضر ہیں, اس لیے کہ ہم کوئی بزدل نہیں ہیں, بلکہ نحن اولو قوت والے ہیں, وہ اولو باشن شدید, اور اللہ نے ہمیں اور ہمیں ہمارے پاس طاقت بھی بہت, تو دونوں باتیں ہیں. لیکن والامر الیک, فیصلہ تیرے اختیار میں. فانظری ماذا تامرین, تم جو حکم دو گی ہم بجا لائیں گے. لڑنے کا کہتی ہو تو لڑنے کے لیے بھی تیار, اور اگر کوئی اور بات کہنا چاہتی ہو تو سارے معاملے ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے, آگے تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو. بڑی عقل مند عورت تھی, کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة, جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے قریوں کو بستیوں کو رون ڈالتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے, اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون, تو اگر وہ بادشاہ ہے دنیا کا کر و فر کا اور اس نے ہمیں یہ خط لکھا ہے, تو اگر یہاں آیا تو ایسا ممکن تو ہے کہ وہ آئے اور اس کے بعد پھر جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل ہونا پڑے. تو پھر اس نے کہا کہ میں ایک تدبیر کرتی ہوں, انی مرسلت الیہم بہدیت, میں کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں ان کی خدمت میں, کچھ ہدایا تحائف یہ بھیجتی ہوں, اور دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ بمی ارجع المرسلون, جن کو میں یہ دے کر بھیجوں گی ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے ہدایا بھیجے, اور ہدیوں میں بہت ساری سونے کی اینٹیں, چاندی کی اینٹیں, اور بہت کچھ زر و جواہر, خدام, کنیزیں, یعنی دنیا کی جاہ کا اور جو عزت کا جو سامان تھا وہ سارا کا سارا اس نے بھیجا, اور کچھ سوال بھی اس قسم کے لکھ کر بھیجے کہ اس کا جواب ان سے لے کر آنا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری باتوں سے آگاہ کر دیا. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے فرش بچھوا دیے کہ دور دور تک بچھا دو, اور دو رویا قطار میں جانوروں کو کھڑا کر دو مختلف, کہیں زیبرا کھڑا کر دو, کہیں گھوڑا کھڑا کر دو, کہیں ہاتھی کھڑا کر دو, کہیں شیر کھڑا کر دو, مختلف قسم کے, جن سے ان کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو کہ یہ حکومت و سلطنت تو عجیب ہے کہ جہاں دورو یا قطار کے اندر استقبال کے لیے جانور کھڑے ہیں, اور اس کا بھی اہتمام ہو کہ وہ ہگنا موتنا بھی وہیں پر کریں انہیں سونے چاندی کی اینٹوں پر, تاکہ انہیں دنیا کی وقت کا پتہ چل جائے کہ ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو چند اینٹیں لے کے آئے تھے ہدیے میں, 10-15 اینٹیں لے کے آئے ہوں گے, تو جہاں وہ فرش سونا چاندی کا وشے میں دیکھیں اور اس کی مٹی پلید ہوتے دیکھیں کہ وہاں پر جانور اس پہ پیشاب پخانے کر رہے ہوں, تو آپ بتائیے وہ کیا کریں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, وہ جب داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ میلوں پہلے, ابھی شہر شروع نہیں ہوا اور میلوں پہلے جو ہے سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش ہے, اور دو رویا قطار ہے, اور اس طریقے سے جناب, تو انہوں نے اپنے سونے چاندی کی اینٹیں تو چپ کر کے پھینک دی وہیں پر, کہیں نہ ہم کیا لے کے جائیں, شرم کی وجہ سے کہ یہ جا کر ہم نے اپنی توہین کرانی, جس بادشاہ کے پاس ایسے کر و فر ہوں اور اتنی عظیم سلطنت ہو اس کی, تو یہ چند اینٹیں وہاں کیا بیچتی. چنانچہ چپ کر کے وہ تو پھینک دی. اب اس کے بعد خیر وہاں پہنچے, اور پہنچتے پہنچتے وہ خوب مروب ہو چکے پورے طور پر, اور جو سوالوں کے جواب تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کر و فر کے باوجود جب وہ آئے تو ان کا بڑا احترام کیا, اور جو سوال وہ لکھ کر لائے تھے ان سوالوں کے جوابات بھی دیے, اور ساتھ میں جو کچھ اور مزید ہدایا کی چیزیں تھیں کہا کہ یہ واپس لے جاؤ, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, مال و دولت اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, ہم تمہارے اس مال و دولت سے خوش نہیں ہو سکتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مال و دولت چونکہ بطور رشوت کے تھا, اس نے بھیجا ہی اس لیے تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مال و دولت کو قبول کر لیں تو محروم ہو جائیں. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے کفار و مشرکین کی امداد قبول کرنے سے, خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ہمیں ان کی امداد قبول کرنے کے بعد ان کے ماتحت ہونا پڑے یا ان کی سننی پڑے یا ان کی شرائط پر ہم امداد قبول کریں, تو یہ بات صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں, بہت سارے مشرکین تھے جنہوں نے آپ کو ہدیہ بھیجے، دو گھوڑے بھیجے مثلا، کپڑوں کے جوڑے بھیجے، آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے کہ میں مشرکین سے ان کے تحفے قبول کروں، لہذا واپس لے جاؤ، لیکن کہیں کہیں ثابت بھی ہے کہ آپ نے قبول بھی کیے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے اللہ تعالی نے جو اس حکمت دی ہے اس پر ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ہدیوں کے لینے کی وجہ سے مجھے نیچے لگنا پڑے گا تو واپس کر دے، نہ لے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ہدیوں کے لے لینے سے وہ اسلام کے قریب آئے گا تو ایسی صورت میں لینا بھی جائز. تو بہرحال یہ ثواب دید پر چھوڑا ہوا ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ جو امداد ہمیں دی جا رہی ہے یا یہ ہدیے جو بھیجے جا رہے ہیں اصل میں یہ ہمیں دبانے کی ایک سازش ہے کہ ہم اپنے منمانے طریقے جو ہیں وہ ان پر نافذ کریں گے اور منمانے طریقے سے ان سے جو ہے وہ چیزیں وصول کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ان سے امداد اور اس قسم کی چیزیں قبول نہ کریں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر بہرحال اس کی گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، غیرت دینی اور غیرت اسلامی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو. فرمایا ارجی الیہم، واپس لوٹ جاؤ. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ میں ایسے لشکر کے ساتھ آؤں گا تمہارے ملک میں جو واپس پلٹنے کے لیے نہیں آئے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم وہاں پر رہنے والوں کو پھر ذلت سے باہر نکالیں گے، یعنی ساتھ میں تڑی بھی دے دی کہ تمہارا مال و دولت تمہیں مبارک ہو، ہمیں تمہارا مال و دولت نہیں چاہیے، اگر تمہیں آنا ہے تو اسلام قبول کر لو آ جاؤ، اور نہیں تو پھر میں آؤں گا، اور جب آیا تو پھر واپس لوٹنے کے لیے نہیں آؤں گا. تو معروف تو بےچارے پہلے ہی بہت ہو چکے تھے، چنانچہ وہ وہاں سے پھر پیغام لے کر واپس گئے. اور دوسری طرف یہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ جو اس نے پرندے نے اطلاع دی تھی کہ اس کا تخت بہت زبردست ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اندازہ ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آ جائے گی، لہذا کہا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ملک سے چلے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا تخت یہاں پر پہنچ جائے اس کے آنے سے پہلے. تو کون تم میں سے ایسا ہے جو اس کا تخت جو ہے وہاں سے یہاں لے آئے اٹھا کے؟ تو جہاں بڑے بڑے عفریت اور بڑے بڑے جنات موجود ہوں وہاں تخت کا آنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کا جو بڑا عفریت تھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ قَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، اس میں بددیانتی بھی نہیں کروں گا، جیسا ہے ویسا کہ ویسے لے آؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو دیر ہو جائے گی، اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو قال الذي عنده علم من الكتاب، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آصف بن برقیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اعظم تھا، اور اس کو اللہ نے بڑی قوت اور طاقت دی تھی، اس میں اعظم کا عمل بھی جانتا تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور یہ کہا اور سامنے موجود، یعنی یہ کہتے ہی اور فوراً وہ آ گیا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے قبل ان يرتد اليك طرفك، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. فلما راه مستقرا عنده، جب انہوں نے سامنے پڑا ہوا دیکھا، یعنی یہ بات کہی اور اس کے ساتھ ہی وہ تخت وہاں پر موجود. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آج کی سپر دنیا کیا بیچتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے. آج اگر کوئی امریکہ سے یہاں چلے تو وہ اتنا پلک جھپکنے سے پہلے تو نہیں پہنچ سکتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں کہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور قدرت اپنی مخلوق میں سے ایک ایک جن کو دے رکھی ہے، فرشتوں کو دے رکھی ہے، کہ پلک جھپکنے سے پہلے لاکھوں میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیتے، بلکہ کچھ ناممکن نہیں ہے کہ وہیں سے ہاتھ بڑھائیں اور چیز لے کے واپس، یعنی خود جانا بھی نہ پڑے. بہت سے واقعات ہمارے مدارس کے اندر خاص طور پر یعنی اپنے بزرگوں سے سنے کہ جہاں ہم نے پڑھا کہ وہاں پر بعض اوقات جہاں انسانوں کے بچے داخلے لیتے ہیں پڑھتے ہیں، وہاں جنات بھی داخلے لے لیتے ہیں انسانی شکلوں میں، اور پھر بعض اوقات ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. وہیں سے بیٹھے بیٹھے پتہ چلا بٹن بند کر دیا, کسی نے دیکھ لیا کہ اتنا لمبا ہاتھ کہاں سے نیچے سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور وہیں بیٹھا ہوا جناب بٹن بند کر دیا, تو پتہ چل گیا, شکایت بھی پہنچی تو فوراً ان کو پھر نکال بھی دیا. تو اس قسم کے واقعات بہرحال موجود ہیں, اور جنات کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود تو بہرحال ثابت. قرآن مجید نے دو ہی لوگوں کو تو مکلف کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جس طریقے سے ہماری حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کے ہاں بھی حکومتیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں توالد و تناسل کا معاملہ ہے, ان کے ہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اتنی قوت اور طاقت ان کو دی تھی کہ پلک جھپکنے سے قبل وہ تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ, جب انہوں نے اپنے سامنے وہ تخت رکھا ہوا دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ میرے رب کا فضل, میرا اس میں میری طاقت اور میرا کمال تو کوئی دخل نہیں. بھائی یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اگر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی طاقت عطا فرما دیں, جو قوت عطا فرما دیں, فوراً متوجہ ہو کہ بھائی اللہ کا فضل, میرا کوئی کمال نہیں, تو آدمی غرور اور تکبر سے ہی بچے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حمد و ثنا اور اس کا شکر بھی ادا کرے. تو یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص بات ہوتی ہے, چونکہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں, اس لیے جب اس قسم کی کوئی بھی نعمت ان کے سامنے آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ لیبلونی اشکر و اکفر, اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل فرمایا, آزمانے کے لیے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو بھائی ہمارے پاس بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کس لیے عطا فرماتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ہم جو نعمتیں دیتے ہیں تو ہمارے بندے ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو آدمی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے, اللہ کو کوئی نہیں فائدہ اس کا. اور ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور اگر کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ, اسے کسی کی پرواہ نہیں, ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے بھائی, ہم محتاج ہیں مجبور ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العزت. فلما جات, اب یہ تخت بھی آ گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس تخت کی حیات کو تبدیل کر دیا, جو سامنے کا حصہ تھا پیچھے کر دیا, پیچھے والا حصے کو سامنے کر دیا, اس میں اتنی تبدیلیاں لے آئے کہ پہلی نظر میں کوئی اس کو پہچان نہ سکے لیکن دوسرے کے لیے امتحان بن جائے. تو فرمایا فلم ماجاد, جب وہ آ گئی ملکہ بلقیس اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت پہنچ گئی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا, قیل آہا کذا عرشک, اس سے پہلے فرمایا قال نکرو لہا عرشہا, اس تخت کو تبدیل کر دو, ننظر اتحددی ام تکون من الذین لا یہتدون, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو بوجھ لے گی کہ اسی کا تخت ہے یا نہیں, یعنی اس کی عقل مندی کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اب جب آئی تو قیل آہا کذا عرشک, حضرت سلیمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے کیا, یعنی تمہارے پاس ہم نے سنا ہے بہت زبردست تخت ہے, تو وہ تخت کیا ایسا ہے جیسا یہ تخت پڑا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہی ہے. اس نے بھی جو جواب دیا یہ دیا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا وہی ہے, یعنی ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہے. وہ تین لیل من قبلہا وکنا مسلمین, تو بہرحال یہ چیز اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈالی, ایک تو یہ امتحان لینا مقصود تھا اور دوسرا اس پر رعب اور ہیبت طاری کرنا بھی مقصود تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان لوگوں کے راستے روک دیتا ہے, کافر قوم تھی یہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال مسلمان کیا. ایک اور امتحان سلیمان علیہ السلام نے یہ لیا کہ جہاں ان کا تخت تھا اور بیچ میں ایک بہت بڑا حوض بنوایا, اس حوض میں پانی بھر دیا اور اس کے اوپر پھر شیشے لگوا دیے. بظاہر دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت میں شیشہ لگوا دیا بالکل, اب اس کو کہا کہ تشریف لائیں آگے آ جائیں. اب اس نے جب دیکھا کہ تخت اور اس کے درمیان بہت بڑا حوض ہے اور اس کو پار کیے بغیر میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, تو اللہ تعالیٰ فرمایا قیل لہ ادخلی الصرح, ایک کہا کہ آ جائیے. فلما رآه, جب اس نے اس حوض کو دیکھا, حسبته لجتا, تو اس نے محسوس کیا کہ یہ تو پانی سے بھرا ہوا ہے. وکشفت عن ساقیہا, تو اس نے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا یعنی تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائے اندر سے گزر کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام قال انه صرح ممرد من قواریر, ارے بھائی یہ تو شیشہ ہے, کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی آ جاؤ. یہ تالاب تو ڈھکا ہوا ہے, اس پر جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں گھسا جائے گا بلکہ اس کے اوپر سے آ جاؤ. یہ بھی اس کو اوپر رو اور تاری کرنے کے لیے تھا. قالت ربی انی ظلمت نفسی, چنانچہ اس کے اوپر ایک رو پاری ہوا اور اس نے فوراً کہا کہ ربی انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا. آج تک ہم اپنے مال و دولت میں مست رہے اور سمجھتے رہے کہ ہمارے ہی پاس سب کچھ ہے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور میں سلیمان علیہ السلام پر اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت, یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں, ہم چاہیں تو یہ سلطنت جس کو چاہیں عطا فرما دیں, لیکن اللہ رب العزت نے یہ سلطنت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت پھر نہ میرے مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو آپ نے اور نہ میرے بعد کسی کو دی ہو. اب آپ بتائیے کہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی کوئی سلطنت ہو جائے اور کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے سپر طاقت کا مالک ہو جائے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی طاقت بڑھ نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو ان کی جو حکومت تھی وہ ہواؤں پر اور جنات پر اور پرندوں پر اور جانوروں پر ان سب پر قائم کی تھی. اللہ رب العزت نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی. اصل یہ ہے کہ اللہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ طاقت دے تو بدمست نہ ہو. بس جو لوگ بدمست ہو جاتے ہیں وہ تباہ و برباد پھر ایک دن ہو کر رہتے ہیں. اس لیے اللہ جب طاقت عطا فرمائے تو اس طاقت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. یقین صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح میں سامنے قرآن مجید رکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, تو بھائی اس طرح سے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اس طرح سے پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی, اور غالباً کسی کے نزدیک بھی ایسا درست نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ عرب جب پہنچتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر اس قسم کے معاملات دیکھتے ہیں, تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. بہرحال اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اعتکاف میں کوئی خاتون اگر بیٹھی ہیں خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں. بھائی جلدی سے باہر آ جانا چاہیے, جان بچانا فرض ہے. زلزلے اعتکاف کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن جو جان چلی جائے گی وہ واپس نہیں آتی, اس لیے اپنی جان بچانا فرض ہے. ابھی جو پچھلے سال حج کے موقع پر سیلاب آ گیا تھا وہاں پر, تو ایک صاحب نے منا سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن پانی اتنا شدید ہے کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں پر جائیں, اور آخری دن ہے تو کیا کریں. تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا تھا کہ فوراً چھوڑ دیں, رمی نہ کریں, اس کی جگہ آدمی دم دے دے, کیونکہ اپنی جان بچانا فرض ہے, رمی کرنا زیادہ واجب ہے. اس واجب کی ادائیگی دم کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, اس لیے جو متبادل صورت ہوتی ہے اس کو اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے اس کا بچانا اور احتیاط کرنا کہ ہم اپنی, کیونکہ اس جان کے مالک نہیں ہیں, تو اپنے طور پر جب تک اللہ تعالیٰ مار دیں تو وہ ایک الگ بات, لیکن جب تک ہمارے لیے ممکن ہو اپنا دفاع کرنا چاہیے. تو خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی صورت کسی صورت سے دو چار کریں, لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے تو فوراً اپنی جان کو بچائیں, اور باقی پھر اگر زندگی ہو تو قضا بھی کر لیں گے. اب زندگی باقی نہ رہی تو پھر ادا اور قضا کا سوال تو تب ہوتا ہے جب جان ہو. جان ہے تو جان ہے, اور جب جان نہیں تو کچھ بھی نہیں, سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک صاحب بکا ہوٹل والے ناصر صاحب ہیں, کوئی روزے کی حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال بھی ہو گیا, ان کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے, دعا فرما دیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ کر دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم، اے اللہ آپ بڑے طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، الہ العالمین ساری طاقتوں کے آپ ہی مالک ہیں اور خزانوں کے اللہ آپ ہی مالک ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے احباب کی، دوستوں کی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی اپنے فضل خاص سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آنکھیں کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. ہمارے مسجد کے، ہمارے محلے کے ایک صاحب تھے، ان کا رات کو اچانک انتقال ہو گیا. نعمان کے والد سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ناصر صاحب روزے کی حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر درجات عالیہ نصیب فرمائے. ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آخرت کی زندگی عطا فرما، دنیا کی ساری نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما اور آخرت کی کسی نعمت سے بھی ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ان کی حاجتوں کو اور دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ جو لوگ معاش کی طرف سے پریشان ہیں، اپنے فضل خاص سے ان کے رزق کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے رزق کے دروازے کھول دیجئے، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرما، وسعت سے عطا فرما. اے اللہ کسی امتحان سے دوچار نہ فرما، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں. اے اللہ ہم بہت ہی کمزور بندے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. خاص طور پر بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے خاص جوڑے عطا فرما دیجئے، عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے اور اپنے گھروں کا کر دیجئے. اے اللہ اس سلسلے میں جو بھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. اعتکاف کے لیے فارم مؤذن صاحب کے پاس سے مل رہے ہیں، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں ان سے فارم حاصل کر لیں. اور یہ فارم صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو پورے عشرے یعنی 10 دن کے لیے اعتکاف کرنا چاہیں گے.
نماز سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، کافی سارے لوگ کونے سے سفید بنانا شروع کر دیتے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا گھوم کے آنا پڑتا ہے، اوپر سے بالکل ٹوٹی پھوٹی سفید پیچھے کر رہے
ہیں. تو نماز کے وقت ذرا یاد دلائیے، اصل میں پہلے بھی ایک صاحب نے کہا لیکن اس وقت میں یاد نہیں رہتا، تو نماز کے وقت میں جب میں آ رہا ہوں تو پرچہ دے دیں تاکہ پھر میں انشاءاللہ نماز کے دوران، کیونکہ اب تو لوگ جا چکے ہوتے ہیں اس وقت، تو اس وقت پھر
طبیعت ہو گیا کر کے پس کیا تھا.
کیسی گزر رہی؟
ٹھیک ہے،
بہتر ہوگی کہ نظر اچانک روشنی نظر آئی، اس لیے میں ادھر دیکھوں.
اصل تو رحم ماں کے رشتے داروں کو کہتے ہیں, لیکن لازم بات ہے کہ باپ کے رشتے دار بھی بہرحال اس قابل تو ہوتے ہیں.
اگر جیسے خالہ پھپھی یا
سب
کزن اس میں آتے ہیں, صلہ
رحمی خاص طور پر تو ماں کے رشتے دار آتے ہیں خاص طور پر, لیکن بہرحال صلہ رحمی اس کی منافی نہیں ہے کہ جو باپ کے طرف سے رشتے دار ہیں.
ایسے رشتے دار جیسے تعلقات کسی سے بگڑے ہوئے ہیں, ختم کیے ہیں کسی بھی وجہ سے, جیسے خالہ پھپھی اور ماموں,
اصل میں اس کا اتنا کافی ہے کہ ان سے تعلق بحال رکھیں, سلام دعا رکھیں, ٹھیک ہے اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا بہت زیادہ ملنے کو تو نہ ملے, لیکن یہ کہ بالکل سے قطع تعلق ہی کر لینا کہ آج سے ختم, وہ چیز صحیح نہیں ہونی. بس سلام دعا کی حد تک تو رکھیں کم سے کم, اور جو وہ مستحق اگر مدد کے مستحق ہوں وہ بھی کرتے رہیں, جتائیں بھی نہیں.
وہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے, وہ تو رونت والے لوگ ہیں اس طرح کے.
ہاں ایسے لوگوں سے بس اتنا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام سے زیادہ کی ضرورت نہیں, اتنا کافی ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر نہیں ملنا چاہے آپ, مطلب اگر سامنے آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس ختم,
روشے کرونے کی بات.
ہاں وہ تو دیکھیں ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہے, وہ نہیں ملنا چاہتے تو آپ کیسے ملیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ السلام علیکم وعلیکم السلام رکھیں, پتہ رحمی آپ کی طرف سے نہ ہوگا, وہ آ جائیں سامنے یا آپ سامنے آ جائیں سلام دعا.
مطلب رشتے کی کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف رحمی رشتہ ہی
نہیں.
جی ابھی آپ نے بسم اللہ متعلق کروایا, جو ہنسا لکھے ہیں 7-8-6,
اصل میں اس میں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی روافظ کی طرف سے آئی ہے چیز, اور یہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ نہیں ہے, یعنی اس میں بھی اشکالات ہیں بہت سے. تو ویسے اگر کوئی لکھ دے اس طور پر تو
ادب ویسے خیال آ رہا تھا,
لکھ تو سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا